الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آج بدھ کا دن ہے اور بدھ کے دن ہمارے ہاں حضرت مجدد علیہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات بہت بلند فرمائے ان کی مکتوبات شریف کا درس ہوتا ہے مکتوب نمبر 209 چل رہا تھا لیکن وقت ختم ہو گیا تھا اور چونکہ ایسا مکتوب ہے کہ اگر دوبارہ شروع نہ کیا جائے تو شاید پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کیا ہو رہا ہے لہذا دوبارہ ابتدا سے یعنی پڑھنا چاہیے یہ میر نعمان بدخشی کی طرف صادر فرمایا تھا رسالہ مبدا و معاد کی بعض مشکل عبارتوں کے حل کرنے میں جو انہوں نے دریافت کی تھی اور دوسری عبارتیں جو اس کی تائید میں لکھی گئی تھی اس خط کے جواب میں جو اس رائے سلوک کے بعد ضروری باتوں پر مشتمل ہے یہ حضرت کا ایک رسالہ ہے مبدا و معاد الحمدللہ ہم تک پہنچ گیا ہے تو اس پہ انشاءاللہ بات بعد میں ہوگی تو اس کے بارے میں کچھ باتیں میر نعمان بدخشی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھی تھی ان کے جواب میں مطلب یہ مکتوب شریف لکھا گیا ہے اصل میں حضرت کا فیض اسی طریقے سے ہی پہلا ہے خطوط کے ذریعے سے مکتوبات شریف کے ذریعے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ الطاہرین اجمعین سیادت پناہ میرے محترم بھائی محمد نعمان خیریت سے ہوں اس طرف کے احوال قابل حمد و ستائش ہے سرائے فروغ میں رخصت کے وقت آپ نے برادر خواجہ محمد اشرف نے اس عبارت کے معنی میں جو رسالہ مبدا و معاد میں درج ہیں دریافت کیے تھے چونکہ وقت سازگار نہیں تھا لہٰذا آئندہ پر موقوف رہا اب یہ بات دل میں آئی کہ اس عبارت کے حال سے متعلق کچھ لکھا جائے تاکہ احباب کی تسلی و تشفی کا باعث ہو رسالہ کی وہ عبارت یہ ہے آ سرور علیہ وآلہ الصلوۃ والسلام کے زمانے رحلت سے ہزار چند سال بعد ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ حقیقت محمدی اپنے مقام سے عروج فرمائے گی اور حقیقت کعبہ کے مقام میں رسائی پا کر اس کے ساتھ متحد ہو جائے گی اس وقت حقیقت محمدی کا نام حقیقت احمدی ہو جائے گا اور وہ ذات احد جل سلطانہ کا مظہر بن جائے گی اور یہ دونوں اسم مبارک محمد اور احمد اپنے مسمہ مجموعے حقیقت محمدی و حقیقت کعبہ میں متحقق ہو جائیں گے اور حقیقت محمدی کا پہلا مقام جہاں سے پہلے تھی خالی رہ جائے گا اور اس وقت تک خالی رہے گا یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائے اور نزول فرمانے کے بعد شریعت محمدی علیہ الصلاۃ والتحیات کے مطابق عمل فرمائیں گے اس وقت حقیقت عیسوی اپنے مقام سے عروج کر کے حقیقت محمدی کے اس مقام کو جو خالی چلا رہا تھا قرار پکڑے گی تو حضرت فرماتے جاننا چاہیے کہ کسی شخص کی حقیقت اس کے تعینی وجوبی سے مراد ہے اس شخص کا تعین امکانی اس تعین کا عزل ہے اصل میں تعین امکانی جو ہے اور وہ تعین وجوبی اسماء الہی جل سلطانوں سے کہ وہ علیم قدیر مرید اور متکلم وغیرہ میں سے قسم ہے اور اس میں الہی جل سلطانوں اس شخص کا رب ہے اور اس کے وجودی اور طواب وجودی فیوز کا مبدا ہے اور اس اسم کے بنسبت ذات تعلق شانوں کے ساتھ مختلف مراتب میں صفت کے مرتبہ میں اس کے وجود ذاتی وجود پر ظاہر ہے اس پر بھی اس اسم کا اطلاق ہوتا ہے اور شان کے مرتبہ میں بھی اس کی زیادتی ذات پر مجرد اعتبار سے یہی اسم صادق آتا ہے اور صفت و شان کے درمیان کا فرق اس مکتوب میں لکھا گیا تھا جو سلوک اور جذبہ کے تفصیل میں ذکر آ چکا ہے اگر کوئی بات پوچھی دو تو اس مکتوب کی طرف رجوع کرنا چاہیے یہ اصل میں حضرت فرماتے ہیں تعین امکانی جس وقت اس دنیا میں مطلب جو آیا ہے اس کو تعین امکانی کہتے ہیں اور تعین وجوبی یہ جہاں سے آیا ہے مطلب اس کی حقیقت تعین امکانی کی جو حقیقت ہے تعین امکانی اس کا ذل ہوتا ہے یعنی گویا کہ اصل جو ہے نا وہ تعین موجودی ہے وجوبی اور اس کا جو ذل ہے وہ تعین امکانی ہے چونکہ وہاں پر پہلے یعنی اس کا یعنی وہ آ جاتا ہے اس کے بعد پھر جو یہاں اس کا ظہور ہوتا ہے اور وہ تعین وجوبی اسماء الہی جل سلطانوں سے کہ وہ علیم قدیر مرید اور متکلم وغیرہ میں سے ایک قسم ہے اور وہ اسماء الہی جل سلطانوں اس شخص کا رب ہے پہلے بھی میں اس پر کافی تفصیل عرض کر چکا ہوں رب کا جو لفظ ہوتا ہے یہ اصل میں پالنے والے کو کہتے ہیں، پرورش کرنے والے کو کہتے ہیں. تو یہ رب کا لفظ جو ہے نا عربی میں کافی عام ہے، یہ اس طرح نہیں ہے کہ مطلب جو ہے نا جس کو کہتے ہیں یعنی صرف اللہ جل شانہ کے لیے ہے، جیسے رب الارباب، یعنی اور رب بھی ہوں گے تو اس کا رب سب ربوں کا رب ہوگا نا، اور رب البیت، رب المال، یہ مطلب افریقہ کے مطلب قاعدوں میں ہوتا ہے. تو جو رب ہے اصل میں بات یہ ہے کہ پرورش اس کے ذریعے سے ہوتی ہے، یعنی اس کے پرورش کا ذریعہ ہے، جیسے والدین ذریعہ ہوتے ہیں وجود میں آنے کے لیے یعنی بچے کی، اسی طریقے سے مطلب پرورش کے لیے بھی کوئی ذریعہ بن سکتا ہے. تو یہ جو اسم ہے جو اللہ جل شانہ کا ایک اسم ہوتا ہے، وہ ہر شخص کا اپنا اپنا ہوتا ہے، یعنی اس کے ذریعے سے اس کی تربیت ہوتی ہے، مربی ہوتا ہے، اور اس کو معلوم کرنا بھی ہوتا ہے، یعنی اگر معلوم ہو جائے تو فائدہ ہو جاتا ہے. کیسے کیا فائدہ ہو جاتا ہے کہ اس اسم کے ذریعے سے بہت جلدی جلدی انسان ترقی کر سکتا ہے. اور میں نے ایک طریقہ سوچا ہے اس کو معلوم کرنے کے لیے، لیکن وہ پھر ہر ساتھی کا الگ الگ معاملہ ہوگا، تاریخوں کے سب کا الگ الگ ہے نا، تو اس کے لیے مجاہدات کا سیرت جب پورا ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس پہ کام کریں گے انشاءاللہ کہ وہ اس میں مربی ہر شخص کا معلوم ہو جائے، اور پھر اس کے بعد اسی کا انسان کو زیادہ ورد کروایا جائے تو کافی جلدی فائدہ ہو گیا انشاءاللہ. لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کہیں گے بھائی جلدی کرو، ہاں جی اس کے لیے محنت ہے، اور وہ محنت آپ کو کرنی پڑے گی، مجھے نہیں کرنی پڑے گی، آپ کو کرنی پڑے گی، میں تو صرف عرض کروں ہاں اپنے لیے مجھے محنت کرنی پڑے گی، وہ زیادہ بات ہے، میرے لیے کوئی اور نہیں کر سکتا. ہاں لیکن بہرحال آپ لوگوں کے لیے بھی یعنی اپنا ہوگا. یا اللہ یا کریم. تو بہرحال یہ کہ اس کے وجودی اور تواب وجودی فیوز کا مبدا ہے، یعنی وہ جو وجود مطلب میں آنے والا اور اس کے ساتھ جو مطابعت میں چیزیں آتی ہیں ان سب کے فیوز کے لیے مبدا وہی اسم ہوتا ہے. اور اس اسم کی نسبت حضرت ذات تعالی شانہ کے ساتھ مختلف مراتب میں ہے، صفت کے مرتبہ میں اس کا وجود ذات وجود پر ظاہر ہے. یعنی صفت جو ہوتا ہے نا اللہ تعالیٰ کا، کوئی اس میں صفت جو ہوتا ہے وہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے ذات وجود پر زائد ہوتے ہیں، خارج میں موجود ہوتے ہیں، لہذا ہر ایک کا معاملہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس پر بھی اس اسم کا اطلاق ہوتا ہے. اور شان کے مرتبہ میں بھی اس کی زیادتی ذات پر مجرد اعتبار سے ہے، یہی اسم صادق آتا ہے. یعنی اعتبار مطلب یہ ہے کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ براہ راست اس چیز کے ساتھ نہیں، لیکن متعلق وہ اس کے ساتھ جو ہوتی ہے متعلقات جس کو ہم کہتے ہیں، تو ان میں اعتبار پایا جاتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ شان جو ہے جس کے بارے میں خیر میں تفصیل سے ذکر ہوا ہے مکتوب نمبر 287 میں، کہ شان میں اور اس صفت میں کیا فرق ہے، کل یومن ہو فی شان. تو شان ذات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور صفات جو ہے نا خارج میں اس کا اپنا علیحدہ وجود ہوتا ہے. تو یہ مطلب اس کے بارے میں فرماتے کہ اس مکتوب میں لکھا گیا تھا، اگر کسی کو کوئی معلوم کرنا ہو تو ادھر سے معلوم کرے. اس میں شک نہیں کہ شان کا حاصل ہونا بھی اگرچہ مجرد اعتبار سے، لیکن اس بات کا متقاضی ہے کہ اس سے اوپر اس شان کے مناسب اور زائد معنی ہو جو اس شان کے وجود اعتباری کا مبدا ہو. یعنی گویا کہ شان کا شان، یعنی مطلب اس کا جو مبدا فعل وہ بھی کوئی ہوگا تو ظاہر مطلب ہے کہ اس سے پھر اس سے وہ فیض حاصل کرے گا. اچھا، لہذا اس اسم کو بھی اس مرتبہ سے ایک حصہ حاصل ہے، یعنی مطلب وہاں سے، اور زائد معنی کے فوق میں بھی یہ احتمال جاری، لیکن انسانی طاقت اس کو ضبط کرنے سے عاجز ہے کیونکہ آگے نہیں جا سکتا، ادھر مطلب ظاہر تصور سے باہر ہے. اس فقیر بے بذات کو ایک اور مرتبے سے بھی گزارے گئے، لیکن اس مرتبے کے اوپر سوائے ہلاکت اور محلال کے کچھ نہیں. وہ فوق کل الذی علم علیم، اور ار علم والے سے بڑھ کر علم والا موجود ہے. تو یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ جتنا جتنا انسان اوپر جاتا ہے ترقی بھی زیادہ ہوتی جاتی ہے، لیکن خطرہ بھی بڑھتا جاتا ہے. اور ظاہر مطلب یہ کہ ہر ایک وہاں کے جو تجلیات ہے اس کا برداشت بھی نہیں کر سکتا. ہنی الارباب النعیم یا نعیم وہا ولی العاشق المسکین ما تجرعو، مبارک منعموں کو ناز و نعمت، مبارک عاشق مسکین کو کلفت. اہل اللہ کی ایک دوسرے پر فضیلت اپنے اپنے استعدادات اور قابلیتوں کے موافق ان مختلف مراتب کے طے کرنے کے اعتبار سے، یعنی گویا کہ جو اہل اللہ ہوتے ہیں وہ جن کی استعداد میں بھی فرق ہوتے ہیں، ان کی ہمتوں میں بھی فرق ہوتا ہے، تو جو ان کی قابلیتیں ہوتی ہیں، جو استعدادیں ہوتی ہیں، ان کے موافق وہ جتنا سفر طے کرتے ہیں آگے، تو اس کے اعتبار سے ان کی فضیلت ہوتی ہے. اور اس قسم کے واصل اولیاء بہت توڑے ہیں، یعنی مطلب جو اس میں مربی ہے اس کے جو واصل ہے، جو اولیاء ہوتے ہیں بہت توڑے ہیں، کہ ان میں سے اکثر سلوک اور سیر تفصیلی کے طریق سے تمام مراتب امکانیہ سے عروج حاصل کرنے کے بعد اس اسم کے ظلال میں سے کسی ذل تک واصل ہوتے ہیں، اور صرف جذبہ کے طریق سے بھی اس اسم تک واصل ہونے کا گمان کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ بے اعتبار اور ناقابل اعتبار ہے. اور وہ لوگ جن نے اس اسم سے عروج کیا ہے اور اس کے مختلف مراتب کم یا زیادہ ہوتے ہیں، وہ تو بہت ہی کم ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ جو اسم ہے اس تک جو رسائی ہے وہ بھی بہت مشکل ہے، بہت کم لوگ کو ہو سکتا ہے. لیکن جو اس اسم کا جو ظلال ہے، جو سائے ہیں، اس سائے کے گویا کہ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کسی سائے تک جو ہے نا مطلب لوگ پہنچ جاتے ہیں. بعض دفعہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اس اسم تک پہنچ گئے، لیکن اس اسم تک نہیں، مطلب اس کے کسی سائے تک پہنچ جاتے ہیں. اور جذب کے طریقے سے بھی اس اسم تک واصل ہونے کا گمان کیا جا سکتا ہے، لیکن وہ چونکہ جذب مطلب پر اعتماد زیادہ نہیں کیا جا سکتا، وہ آگے پیچھے ہو سکتا ہے، لہٰذا وہ ناقابل اعتماد ہے. اور وہ لوگ جنہوں نے اس اسم سے عروج کیا ہے، اس سے بھی آگے جھک گئے ہیں، وہ تو پھر بہت ہی زیادہ کر رہے ہیں. اب ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کسی شخص کی حقیقت جس کو تعین وجوبی کہتے ہیں، اور یہاں پر اس کو تعین امکانی بھی کہتے ہیں. حقیقت میں حقیقت وجوبی ہے اور اس کا جو ذل ہے وہ کیا ہے؟ تعین امکانی. تو تعین وجوبی بھی اپنی حقیقت رکھتا ہے، تعین امکانی بھی اپنی حقیقت رکھتا ہے، لیکن تعین امکانی تعین وجوبی کا ذل، اس کا سایہ. جب یہ ابتدائی باتیں معلوم ہو گئی تو اب ہم کہتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ و تحیہ تمام مخلوقات کی طرح عالم خلق اور عالم ارم سے مرکب ہے، یعنی آپ سم کا جسم بھی تھا اور آپ سم کا روح مبارک بھی، تو یہ دونوں جو ہے مطلب یہ ہے کہ ان سے مرکب ہے. اور وہ اسم الہی جل شانہ جو کہ عالم خلق کا رب ہے، اس کی شان العلیم ہے، یعنی گویا کہ وہ جو اسم ہے جو عالم خلق کا رب ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، وہ اس کی شان العلیم ہے. اور وہ جو عالم امر سے ان کی تربیت فرماتے ہیں، اس کے معنی جو ہے وہ جو اس شان کے وجود اعتباری کا مبدا ہے جیسے کہ مذکور ہو چکا ہے، تو اس کا جو شان العلیم ہے، اس کا جو وجود اعتباری ہے، اس کا جو مبدا ہے، وہ اس کا یعنی گویا کہ مطلب فیض دینے والا ہے. اور حقیقت محمدی سے مراد شان العلیم ہے، شان العلیم، العلیم تو صفت ہے نا، اس میں صفت ہے، اس کی جو شان ہے وہ کیا ہے؟ حقیقت محمدی ہے، وہ حقیقت محمدی ہے. اور حقیقت حمدی اس معنی کی طرف جو شان کا بھی مبدا ہے، یعنی شان کا شان، جو شان کا بھی شان ہے، عجیب مطلب. اور حقیقت کعبہ سبحانی سے بھی یہی مراد ہے، حقیقت کعبہ جو ہے یہ بھی وہ بھی یہی ہے، اور حقیقت احمدی یہ بھی یہی ہے. اور وہ نبوت جو حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے آثر و اسلم کو حاصل تھی، اور اس مرتبہ کی نسبت خبر دی ہے اور فرمایا کنت نبیم و آدم و بین الماء و تین، میں اس وقت بھی نبی تھا جبکہ حضرت آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے. یہ بات اعتبار حقیقت احمدی کی تھی، اس وقت حقیقت احمدی کا ظہور ہو چکا تھا، اور حقیقت محمدی تو نہیں، مطلب یہاں تو ابھی دنیا میں تشریف نہیں لاتے نا، تو حقیقت احمدی اس وقت عالم امر سے تعلق رکھتا تھا. چونکہ جیسے فرمایا نا کنت نبیم و آدم و بین الماء و تین، آدم علیہ السلام اس وقت پانی اور مٹی کے درمیان تھے، کیچڑ تھے، اور میں اس وقت بھی نبی تھا، تو کیا کون سا تھا؟ وہ عالم امر سے تھا، یعنی اس وقت روح کے طور پہ تھے، روحی وہ جو روح کے طور پہ تھے، روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ اس کی حقیقت حقیقت احمدی ہے عالم امر سے. اور اسی اعتبار سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو کلمۃ اللہ ہوئے اور عالم امر سے زیادہ مناسبت رکھتے ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف آوری کی بشارت اسم احمد سے دی ہے، چونکہ وہ خود عالم امر سے تعلق رکھتے، کلمۃ اللہ تھے نا، کلمۃ اللہ کا مطلب کل الروح من امر ربی، یہ دیجیے کہ روح جو ہے نا، وہ روح جو ہے کیا ہے، میرا رب کے امر سے، تو یہ مطلب گویا کہ عالم امر سے تعلق رکھا، تو عیسیٰ علیہ السلام خود چونکہ اعلی ممبر سے تعلق رکھتے تھے لہذا ان کی اس کے ساتھ مناسبت تھی حقیقت احمدی کے ساتھ، لہذا انہوں نے جو جس نام کے ذریعے سے بشارت دی کہ میرے بعد آنے والے، اس میں احمد کا بتایا، محمد کا نہیں بتایا. ہاں جی، اور وہ خوشخبری دینے والے ایک رسول جو کہ میرے بعد آئے اس کا نام احمد ہے. عروج نبوت جس کا تعلق نشاط انصری یعنی جو مادہ کی پیدائش اس سے، وہ صرف حقیقت محمدی کے اعتبار سے نہیں بلکہ دونوں حقیقتوں کے اعتبار سے. اور یہاں جب تشریف لائے تو احمد بھی تھے محمد بھی تھے. لیکن ذرا تھوڑا سا اور پیچھے جائیں تو احمد کا مطلب کیا ہے؟ تعریف کرنے والا. ہاں جی، اللہ تعالیٰ کی بڑی تعریف کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پائے. تو اس کی وجہ سے پھر جب اس دنیا میں تشریف لائے تو محمد بنے، تو ان کے بہت زیادہ تعریف کی گئی. بس قرونی اذکر دو بس قرونی اذکر دوں بس مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد رکھوں. تو مطلب احمد نے عالم امر میں جو مطلب اللہ تعالیٰ کو یاد کیا، اللہ کی تعریف کی، تو جب اس دنیا میں تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی بہت زیادہ اتنی تعریف کی کہ آپ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، اور ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کر دیا. پھر اس کے بارے میں جو حدیث شریف ہے جس میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اس کا مطلب جانتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ کیا، فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں تیرا نام لیا جائے گا جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں تیرا نام. اور اب دیکھ لیں اذان میں بھی ہے نماز میں بھی ہے. ہاں جی، جہاں جہاں پر اللہ کا نام ہے وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اچھا، تو یہاں پر جو صرف حقیقت محمدی کے اعتبار سے نہیں بلکہ دونوں حقیقتوں کے اعتبار سے، کیونکہ مبدا جو مطلب جو حقیقت محمد ہے وہ تو مطلب ظاہر ہے تعین امکانی کے لحاظ سے نا، تعین امکانی، وہ تعین وجوبی وہ حقیقت احمد ہے، تعین وجوبی حقیقت احمد ہے، بلکہ دونوں کی. وہ اس مرتبہ میں آپ کی تربیت کرنے والے وہ شان اور شان کا مبدا ہے، لہذا اس مرتبہ کی دعوت پہلے مرتبہ کی دعوت کے نسبت زیادہ مکمل ہے کیونکہ دونوں اکٹھے ہو گئے. کیونکہ اس مرتبہ ان کی دعوت عالم امر سے مخصوص تھی، ان کی تربیت صرف روحانیین تک محدود تھی، اور ان کی دعوت کے اس مرتبہ عالم خلق اور عالم امر دونوں شامل ہیں، اور آپ کی تربیت ارواح و اجساد پر مشتمل ہے. مطلب یہ ہے کہ جو ارواح و اجساد سب جو ہے نا مطلب ان کی تربیت حاصل کلامی کے جہان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عنصری پیدائش کو آپ کی ملک کی پیدائش پر غالب کیا ہوا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عنصری پیدائش تھی اس کو یہاں کے نسبت کے لحاظ سے، یہاں کے حالات کے لحاظ سے، یہاں کے ضروریات کے لحاظ سے اللہ جل شانہ نے آپ کے جو روحانیت ہے یہاں پر عنصر پیدائش کو غالب کیا تھا. آئی حکمتن، تاکہ مخلوقات کے ساتھ جن میں بشریت زیادہ غالب ہے ان کے لیے وہ مناسبت جو افادہ و استفادہ کا سبب ہے زیادہ سے زیادہ پیدا ہو جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک تنزل فرما گئے یعنی اس شان کے مطابق تاکہ بشریت زیادہ مطلب جو ہے نا کل جائے، کیونکہ اللہ پاک نے حکم فرمایا تھا قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انه الہکم الہ واحد، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سنت ہے کہ جب کبھی دو راستے ملتے جن میں ایک آسان اور ایک مشکل تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسان کو لیتے، یعنی وہ جو بشریت کے تقاضوں کے پیش نظر آسان راستہ اختیار کرتے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سب سے زیادہ بشر کے لیے آسان ہے، سب سے زیادہ آسان ہے. اب جو روحانیت والے ہیں وہ تو اپنے روحانیت کے لحاظ سے اونچا پرواز کریں گے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ آسان طریقے دے دیے تاکہ لوگوں کے لیے بہت آسانی ہو. وہ ایک بشری تقاضوں کو سب سے زیادہ چونکہ جاننے والے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی معرفت سب سے زیادہ تھی، لہذا اس کے مطابق ساری چیزیں عطا فرمائی تاکہ سارے لوگوں کے لیے آسانی ہو. یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ اس امت پہ اللہ پاک نے جو فضل فرمایا اس کے اندر یہ بات تھی کہ آسان طریقے دے دیے گئے، آسان طریقے، اور یہ بشریت کے تفیل ملے ہیں، بشریت کے اسی حقیقت محمدی کی وجہ سے، جو حقیقت محمدی ہے مطلب وہ اسی کے تعین امکانی، چونکہ اس میں بشریت کا پرتو زیادہ تھا، لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بہت ہی زیادہ تنزل فرما گئے. میں آپ کو کیا بتاؤں، ایک عجیب اللہ تعالیٰ نے علم سکت نصیب فرمایا. یہ ایک ساتھی تھے ہمارے دفتر کے، اس نے ہمارے یوسف صاحب سے سوال کیا کہ کیا وجہ ہے کہ جتنا ہم پیچھے کی طرف جاتے ہیں تو انسان زیادہ نمایاں ہوتا ہے، اور جتنا آگے کی طرف آتے ہیں تو فرشتوں والے صفات زیادہ غالب ہو رہے ہیں. یعنی جو مطلب مشکل کام ہے، مطلب جیسے مراقبات، وہ تمام چیزیں، صحابہ میں تو یہ چیزیں نہیں تھی. یہ کیا وجہ ہے؟ بڑا مشکل سوال ہے. آج اس کا جواب اللہ نے پہنچا دیا. اس کا جواب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ حقیقت محمدی کے حوالے سے تعین امکانی جو تھا وہ بشریت کی تھی، اس میں بشریت کو غالب کیا گیا تھا. قل انما انا بشر مثلکم، اس میں اس حد تک ملایا کہ مطلب آپ لوگوں کی طرح میں بھی بندہ ہوں. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں بشریت کا ظہور بہت زیادہ تھا، جس کو ہم نے کہا تھا انسان زیادہ نظر آتے، بشریت کا ظہور بہت زیادہ تھا. اور صحابہ کرام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب تھے، لہذا انہوں نے بھی یہ سر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ لیا. تو انہوں نے بھی اپنا طریقہ کار جو رکھا تھا وہ عام انسانوں کا والا رکھا، وہ عام انسان والا رکھا، یعنی ان کا جو طریقہ کار تھا وہ بالکل عام انسانوں جیسا ہوتا تھا، لیکن اس میں بڑے بڑے مراتب و کمالات پائے تھے، وہ اخلاص کی وجہ سے اور توکل کی وجہ سے اور تمام چیزوں کی وجہ سے بہت زیادہ اعلیٰ مراتب انہوں نے حاصل کر لی اسی بشریت کے ناطے سے. جو حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ کی تحقیق کیا مل جاتی ہے آپس میں. حضرت شاہ ولی اللہ وسلم نے جو فرمایا تھا کہ ابتدا میں لطیفہ جوارح پہ محنت کرنی تھی، اور مطلب جارح اسی ذریعے سے ترقی ہوتی تھی، یہ قلب اور جو لطیفہ عقل ہے اور لطیفہ روح، یہ باتیں اس وقت نہیں تھی کیونکہ اس کی ضرورت نہیں تھی. روحانیت جس کو ہم کہتے ہیں قرب زمانی یا جذب زمانی، جس کو ہم کہتے ہیں جذب زمانی اتنا تھا کہ جذب قلبی کی اتنی ضرورت نہیں تھی، جذب زمانی اتنی تھی کہ جذب قلبی کی اتنی ضرورت نہیں تھی، وہ جذب زمانی کی وجہ سے سارا کچھ ہو جاتا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بشریت کے انتہائی لیول تک تشریف لائے، خود صحابہ کرام کے ساتھ. وہ بدر جو جن صحابہ نے کہا تھا کہ ہم کھانا نہیں کھائیں گے، روزے رکھیں گے، کچھ نے کہا کہ ہم جو ہے نا جس کو کہتے سوئیں گے نہیں، بس نماز پڑھیں گے، کچھ نے کہا ہم شادی نہیں کریں گے، کہا تھا نا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا تو کیا فرمایا تھا؟ فرمایا کہ میں کھانا بھی کھاتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، میں سوتا بھی ہوں، عبادت بھی کرتا ہوں، میں شادی بھی کرتا ہوں. ہاں جی، تو جو مطلب یہ ہے کہ جو ظاہر یعنی آپ نہیں کہ تو ہم میں سے نہیں ہوگا، تو اب بس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشریت کے تقاضوں کو سب سے زیادہ وہ لے لیا تھا. لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقت احمدی بھی ساتھ تھی، لہذا حقیقت احمدی کی روحانیت وہ اپنی جگہ پہ کامل تھی، لیکن حقیقت محمدی کی جو بشریت ہے اس کی وجہ سے کامل طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض ادنا سے ادنا شخص تک بھی پہنچ گیا، ادنا سے ادنا شخص تک بھی پہنچ گیا. یہی اصل میں کمال نبوت ہے کہ ادنا سے ادنا شخص تک پہنچا دے بات. مطلب گویا کہ دیکھو نا، ایک انسان مست ہوتا ہے، اس کو اس شخص کے کچھ پتہ نہیں ہے جو دنیا میں پھنسا ہوا ہے، وہ اس کی تربیت کر سکتا ہے؟ वो कहते नमाज पढ़ो, कहते मुझे नमाज, कहते क्या बात है पढ़ो ना, उसको पता ही नहीं कि भाई नमाज पढ़ने में उसको मसला क्या है, वो दुनिया में कैसे फंसा हुआ है। ठीक है ना, तो अब ये जो शख्स बशरियत के इतनाई करीब होगा और फिर उसके बावजूद रूहानियत इसकी इतनी होगी कि वो, तो कमाल किस वक्त ज्यादा है। और अगर आप अपनी बशरियत को छोड़ दे अपने रूहानियत के लिए फिर कमाल ज्यादा है, या आपकी बशरियत बाकी और फिर रूहानियत जो है ना, मतलब आपकी इतनी होगी वो आसारे काम वो जो हुक्म है वो कर सके, वो कमाल ज्यादा है। ठीक है ना, यही असल में फर्क था। तो आप सब में तो बदर जातम था, और जो है ना मतलब यह कि वो साहब कराम में आप सब के जिल था, फिर साहब कराम का जिल जो है ना वो ताबीन में आ गया, फिर ताबीन का तब ताबीन में आ गया, और फिर उसके बाद ये जो जो जज्बे जमानी है ये बहुत कम होता गया, तो उसके बाद फिर जज्बे कलवी की जरूरत पड़ गई। तो आज हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन्होंने फरमाया था कि अभी अब इसके आगे बात आ रही, मेरे ख्याल में शायद आगे बात कर ली। तो हासिल कलाम यह कि जहान में आप सलम के अंसर पैदाइश को आपके मलिक की पैदाइश पर गालिब किया हुआ था, ताकि मखलूकत के साथ जिनमें बशरी ज्यादा गालिब है उनके लिए वो मुनासिबत जो अफाद इस्तफादे का सबब हो ज्यादा से ज्यादा पैदा हो जाए। अब तो बात समझ आ रही है ना, यही वजह कि हजरत हक सुबहान तआला अपने हबीब सलम को अपनी बशरीत के जाहिर करने के लिए बड़े ताकीक से फरमाते हैं, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहु वाहिद, मैं भी तुम्हारा बशर हूं लेकिन मुझ पर वही आती है, अल्लाह मुझ पर वही आती है। हाजी आप कह रहे कि मैं तुम्हारे ये कि मेरी तरफ वही की जाती, लफज मिस्लुकुम का लाना बशरियत की ताकीद के लिए है, वजूद अंसरी से रहलत फरमाने के बाद आप सलम की रूहानियत की जानिब गालिब आ गई और आपकी बशरियत की मुनासिबत कम हो गई और दावत की नूरानियत में तफावत हो गया। चुनांचे बाज़ साहब किराम ने फरमाया कि हम अभी आप सलम के दफन से फारिग नहीं हुए थे कि हमने अपने दिलों में एक फर्क महसूस किया, क्यों ना हो ईमान शहूदी ईमान गैबी से बदल गया, ईमान शहूदी ईमान गैबी से बदल गया और मामला गोश्त से गोश्त तक आ पहुंचा और देखने की बजाय सुनने की नौबत आ गई। साहब किराम जो है ना वो जब रिवायत करते हुए कहते हैं कि मुझे याद है कि आप सब उस वक्त इस तरह तशरीफ फरमा थोड़ी बात फरमा रहे थे, तो वो तो देख के बता रहे थे और बाकी लोग सुन के। अभी दूर की बात नहीं, हम जब अपने शेख की बात करते हैं मौलाना अशरफ साहब रहमतुल्लाह अलैह की, तो हमें तो बिल्कुल वो याद होते ना कि किस तरीके से बात फरमाते थे। आप लोगों को जब हम बता रहे तो आप हमारे तरफ से सुन क्योंकि मतलब समझ रहे होते हैं, तो कभी कभी हमें कहना भी पड़ता है कि भाई चूंकि आपने उनको नहीं देखा लिहाजा आप इस बात को नहीं समझ सकते। तो साहबा किराम के लिए तो ये बात बिल्कुल बदर जातम थी, और आप सलम के जमाने रहलत से जब हजार साल गुजर गए जो बड़ी लंबी मुद्दत और जमाने दराज है, तो आप सलम की रूहानियत की जानब इस तरह गालिबी के बशर की तमाम जानब अपने जवानब को अपने रंग में रंग दिया, हत्ता कि आलम खल्क ने आलम अमर का रंग इख्तियार कर लिया। जो आलम खल्क वाली बात थी वो अब आलम अमर की सूरत में आ गई, यानी रूहानियत गालिब हो गई। पर लाजिम तौर जो कुछ आप सलम की आलम खल्क में अपने हकीकत से रुजू होकर जाहिर हुआ वही हकीकत मुहम्मदी उरूज फरमा कर हकीकत अमरी से मुलहक हो गई, यानी चूंकि रूहानियत बढ़ती गई आप सलम की, चूंकि यहां से पर्दा फरमा गए तो है तो आप सलम जिंदा अपने कब्र शरीफ, ये तो हमारा खेल है आई। लेकिन बहरहाल वो बशरियत तो नहीं रही ना जो कि यहां होती थी, तो लिहाजा रूहानियत गालिब होती गई। रूहानियत की गलबा की वजह से हजार साल के बाद वो रूहानियत इतनी बढ़ गई कि उसने आलम अमर की सूरत इख्तियार कर ली, तो आलम अमर वाला तो हकीकत अहमदी है। आलम अमर वाला क्या है? वो हकीकत अहमदी है। फरमाया कि अली हकीकत अहमद से अहमदी से मुलहक हो गई और हकीकत मोहम्मदी हकीकत अहमदी से मुतहद हो गई। ٹھیک ہے، اس جگہ حقیقت حمدی اور حقیقت محمد سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلق و امر کا تعین امکانی ہے، نہ کہ تعین وجوبی. تعین امکانی مراد اس دنیا کا، تعین وجوبی تو ادھر کا ہے نا، وہ تو فیض ہے، مبدا فیض ہے. اچھا، تعین امکانی کی تعین امکانی اس کا ذل ہے، کیونکہ تعین وجوبی کا عروج کو ایمان نہیں رکھتا، وہ تو اپنی جگہ مستقل ہے. اور اس تعین کے ساتھ اس کا متحد کرنا معقول نہیں. اور جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نزول فرمائیں تو حضرت خاتم الرسل کی شریعت کی پیروی کریں گے اور اپنے مقام سے عروج کر کے تبعیت کے طور پر حقیقت محمدی کے مقام پر پہنچ جائیں گے. چونکہ حقیقت محمدی جو آپ سے عزم کی تھی وہ تو چلے گئے حقیقت محمدی کے ساتھ، تو وہ جگہ خالی ہو گئی. اس کے لیے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام کو بھیج دیں گے، عیسیٰ علیہ السلام بھیج. تو عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی حقیقت ہے، حقیقت عیسوی باقاعدہ ہمارے مراقبات میں مراقب ہے، حقیقت عیسوی اس کی اپنی ایک حقیقت ہے. وہ جو حقیقت ہے حقیقت عیسوی، حقیقت محمدی بن جائے گا، یعنی ہوں گے تو وہ نبی ہی اپنے وقت کے، اس وقت کے نبی نہیں ہوں گے، اس وقت امتی ہوں گے، اس لیے حقیقت محمدی بن جائے گا. ٹھیک ہے، اس وقت کیا ہوں گے؟ امتی کے طور پہ ہوں گے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو تقویت فرمائیں گے. اس زمن میں بات نقل کرتے ہیں کہ گزشتہ شریعتوں کا بھی یہ حال تھا کہ اولوالعزم پیغمبر کے رحل فرمانے کے بعد ہزار سال بعد انبیاء کرام اور رسول اعظم مبعوث ہوتے تھے، جو اولوالعزم پیغمبر کی شوریت کو تقویت دیتے تھے، ان کی کلمہ کو بلند کرتے. اور جب اس اولوالعزم پیغمبر کی دعوت شریعت کا دورہ تمام ہو جاتا تو دوسرا اولوالعزم پیغمبر مبعوث ہو جاتا تھا. مطلب یہ کہ جب اولوالعزم پیغمبر دنیا سے تشریف لے جاتے تو پھر اس کے بعد دوسرے انبیاء آ کر ان کی شریعت کو چلاتے تھے، تقویت پہنچاتے تھے. جب ان کا وہ دور ہزار سال پورا ہو جاتا اس کے بعد پھر اور اولوالعزم پیغمبر آ جاتا جن کی اپنی شریعت ہوتی، کیونکہ ہر نبی صاحب شریعت نہیں ہوتے تھے. ہاں جی، ہر نبی صاحب شریعت جو انبیاء تھے وہ جو ہے نا اللہ پیغمبر ہوتے تھے، وہ نیے سرے سے اپنی شریعت ظاہر کرتا تھا. اور چونکہ حضرت خاتم الرسول علیہ السلام کی شریعت نسخ اور تبدیلی سے محفوظ ہے، اب تو نسخ و تبدیل نہیں ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اب تو کوئی چیز منسوخ نہیں ہو سکتی، جو منسوخ ہونا تھا ہو گیا. اس لیے آپ سب کی امت کے علماء کو انبیاء کرام کا حکم دے کر آپ کی شریعت کی تقویت کے کام کو اور ملت کی تائید کو ان کے سپرد فرمایا. علماء ربانی، علماء ربانی، یہ دونوں لفظ اکٹھے ہوں گے. اس طرح ایک اولوالعزم پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی ترویج بخشی ہے. اللہ سبحانہ کا ارشاد ہے، انا نحن نزلنا ذکرا و انا له لحافظون، بے شک ہم نے ذکر یعنی قرآن کو نازل کیا اور ہم اس کے محافظ ہیں. جاننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت فرمانے کے ہزار سال بعد آپ کی امت کے جن اولیاء کا ظہور ہوگا، اگرچہ ان کی تعداد بہت قلیل ہوگی، لیکن وہ کامل و اکمل ہوں گے. وہی اولیاء والی بات آئی، تاکہ اس شریر کو پورے طور پر تقویت دے سکیں. حضرت مہدی علیہ السلام جن کی تشریف آوری کی نسبت حضرت خاتم الرسول علیہ السلام تیار نے بشارت فرمائی، ہزار سال کے بعد ظاہر ہوں گے، اس کے بعد یہ آئیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام خود بھی ہزار سر کے بعد نزول فرمائے. مختصر یہ کہ گروہ کے اولیاء کے کمالات اصحاب کرام کے کمالات کے مانند ہے، اگرچہ انبیاء علیہ السلام کے بعد اصحاب کرام کے لیے فضیلت و بزرگی ہے، لیکن یہ ایسا مقام ہے کہ مشابہت کے کمال کی وجہ سے ایک کو دوسرے پر فضیلت نہیں دے سکتے، اور ہو سکتا ہے کہ اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہو، لا یدرا اولہم خیر ام آخرہم، یعنی معلوم نہیں کہ ان میں سے پہلے زمانے والے بہتر ہیں یا آخر والے، لوگ نہیں جانتے ہوں گے کون سا بہتر ہے. یہ نہیں فرمایا لا ادری، یعنی میں نہیں جانتا، یہ نہیں فرمایا لا ادرا، اولہم اولہم خیر آخرہم، میں نہیں. اچھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فریقین میں سارے کا حال معلوم تھا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خیر قرون کرنی، سب سے بہتر زمانہ میرا ہے، لیکن چونکہ کمال مشابہت کی وجہ سے شک و شبہ کی گنجائش تھی، اس لیے لا ادرا فرمایا. اگر کوئی دریافت کے لکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے اصحاب کے زمانے کے بعد تابعین کر دے زمانے کو خیر فرمایا ہے، اور تابعین کے زمانے کے بعد تب تابعین کے زمانے کو بھی خیر پر، لہذا خیریت انہی دو زمانوں کے لوگ کے اوپر یقین کے ساتھ کہی جا سکتی، پس گروہ کے صحابہ کرام کی کمالات کے ساتھ کس طرح مشابہت ہوگی؟ جواب میں ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس قرن کا اس طبقہ سے بہتر ہونا باعتبار کثرت ہو، اس وقت جو کاملین ہوں گے وہ کثرت سے اس وقت ہوں گے، اب کاملین توڑے ہوں گے، سائنٹیفکلی اگر ہم اس بات کو کریں تو مثال کے طور پر اگر ہم ایوریج لیتے ہیں تو مثال کے طور پر 90 افراد ان کا 1000 یونٹ ہے ہر ایک کی طاقت، ہاں جی، اور 10% کا جو ہے نا وہ ہے 1 یونٹ ہے، تو ٹوٹل ایوریج جب آپ لیں گے تو اس کے حساب سے آئے گا، لیکن دوسری صورت میں اگر 10% وہ 1000 کے ہوں اور 90% 1 کے ہوں تو ٹوٹل میں کیا آئے گا، کون سے زیادہ ہوگا؟ پہلے بات زیادہ ہوگا نا، اس طریقے سے فرمایا کہ این ممکن ہے کہ اس وجہ سے وہ کثرت سے جو کاملین ہوں گے وہ پہلے میں ہوں گے، اور بعد میں کاملین کثرت سے نہیں ہوں گے بلکہ تھوڑے ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور عالی بدر اور بات فسوق و حجور کی کمی ہوگی، یہ بات اس کے ہرگز مناسب نہیں کہ اس طبقہ کے اولیاء اللہ میں سے بعض افراد ان دونوں کرنوں کے اولیاء اللہ سے افضل ہوں، جیسے کہ امام مہدی علیہ السلام، لیکن اصحاب کرام کا زمانہ ہر لحاظ سے خیر ہی خیر، اس بارے میں گفتگو کرنا فضول ہے، زمانے کے لحاظ سے تو بات یہ ہے، یہ افراد کے لحاظ سے اور زمانے کے لحاظ سے، ہاں جی، یہ افراد کے لحاظ سے اور زمانے کے لحاظ سے، اچھا، آگے والے ہیں وہ جنت نہیں میں مقرب، وہ حضرات، یہ وہ حضرات ہے کہ دوسروں کا پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرنا ان کے ایک مجھ جو خرچ کرنے کے برابر نہیں، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے اپنے رحمت کے ساتھ محسوس کر لیتا ہے۔ ایک دفعہ تو مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے مامور ہونے کے طور پر جو فرمایا تھا اولیاء کہ قدمی علی رقبت اولیاء کل اولیاء، کہ میرے قدم سارے اولیاء کے گردن پر ہے، تو کیا یہ اس دور کے اولیاء کے بارے میں تھا یا بعد کے آنے والے پر ہی ہے؟ پوچھا گیا، سوال کیا گیا تھا مجد صاحب سے، سوال کیا گیا تھا، حضرت نے فرمایا میں تو اپنے گردن پہ مانتا ہوں، پہلے تو اپنے آپ کو تو فارغ کر دیں، میں تو اپنے گردن پر مانتا ہوں لیکن تھا اسی دور کے لیے، کیونکہ اگر اس دور کے لیے نہیں ہو پہلے دور کے لیے پہلے میں صحابہ ہیں، اور اگر بعد کے دور تو بعد میں امام مہدی علیہ السلام آ رہے ہیں، بعد میں امام مہدی علیہ السلام آ رہے ہیں پہلے میں صحابہ ہیں، لہٰذا نہ پہلے کے لیے نہ بعد میں والے کے لیے، اصل میں تو اسی وقت میں اپنے اوپر میں ویسے مانتا ہوں۔ تو یہ والی بات ہے، جاننا چاہیے کہ پچھلے بیان سے اس عبارت کے معنی واضح ہو گیا جو رسالہ مبدا معاد میں اس عبارت سے پہلے تحریر کی گئی ہے کہ حقیقت کعبہ، کعبہ ربانی حقیقت محمدی کی مسجود ہو گئی، کیونکہ کعبہ ربانی کی حقیقت بینی حقیقت احمدی ہے، جو فی الحقیقت حقیقت محمدی کا محمدی اس کا ذل ہے، پر لازمان حقیقت محمدی کی مسجود ہوگی۔ اگر سوال کرے کہ کعبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اولیاء کے لیے طواف کے لیے آتا تھا، ان سے برکات حاصل کرتا ہے، حالانکہ اس کی حقیقت حقیقت محمدی پر مقدم ہے، یعنی حقیقت کعبہ کی حقیقت حقیقت محمدی سے اہم ہے، یعنی مقدم ہے، تو پھر یہ معنی کس طرح جائز ہوں گے؟ جواب میں ہم کہتے ہیں کہ حقیقت محمدی تنزیہ و تقدیس کی بلندی کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات نزول کے انتہا ہے، مقامات نزول کی انتہا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا وہ تو اپنے تھا نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی افضلیت میں عبادت خدا بولے تو گفتگو کس نے مختصر ظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بعد تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی سب سے افضل ہیں، باقی تو سارے مخلوقات ہیں، مخلوقات میں سب سے زیادہ افضل کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، اس میں تو کوئی شک نہیں. لیکن یہ تو اس بشریت کے لیے نزول فرمایا تھا، یعنی جیسے اللہ جل شانہ ہمارے اپنے شان کے مطابق بات نہیں فرماتے، انسان کی شان کے مطابق بات کر لیتے کہ اس کو سمجھ آ جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے شان سے حقیقت محمدی کی طرف نزول فرمایا تھا تاکہ لوگوں کی بشریت ان کے حجاب نہ بن جائے. بشریت ہے کہ اگر روحانیت یا زیادہ ہوتی تو پھر بشریت اس کے لیے حجاب بن جاتی، تو وہ حجاب نہ بنانے کے لیے وہ جو مطلب نزول فرما گئے اتنا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے افضل تو تھے، ہاں جی نزول کی انتہا ہے. اور حقیقت کعبہ عروج کعبہ کے مقامات کی انتہا ہے، حقیقت کعبہ عروج کعبہ کے مقامات کی انتہا ہے، مطلب اس میں اب تبدیلی نہیں ہو سکتی، وہ تو انتہا ہے نا. اور حقیقت محمدی کے لیے مرتبہ تنزیہ پر عروج کا خاصا زین اول حقیقت آپ کعبہ ہے. یعنی ایک تو ہوتا ہے نزول، نزول میں حقیقت محمد یہ ہے، اور عروج میں کیا ہے حقیقت احمد یہ ہے. پہلا سٹیپ حقیقت احمد یہ ہے، پہلا سٹیپ. تو دوسرا سٹیپ کیا ہوگا، تیسرا سٹیپ کیا ہوگا، چھوٹا اوپر تو چلے گیا نا. سمجھ میں آئی نہیں بات، کہ پہلا سٹیپ جو ہے نا وہ کیا ہے، حقیقت کعبہ ہے، یعنی حقیقت احمد یہ جو برابر ہے. تو چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نزول فرمائے تھے، عروج میں کیا ہوگا، عروج میں تو پہلے زینے حقیقت کعبہ کا ہے، وہاں تو پہلے زینے میں پہنچ گئے، اس کے بعد جو مزید منازل ہوں گے وہ تو اس کے لیے تو انتہا نہیں ہے. تو وہ جو ہے نا مطلب یہ ہے کہ عروج کا خاص زینے اول حقیقت کعبہ، اور اس حقیقت محمدی کے عروجات کی نہایت کو حق سبحان تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کامل اولیاء کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عروجات سے نصیب تام حاصل ہے، یعنی پورا حصہ حاصل ہے. پھر اگر کعبہ ان بزرگوں سے برکت حاصل کر لے تو کیا تعجب ہے. یعنی یہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی بات ہے. جیسے مثال کے طور پر بادشاہ آ جائے، بادشاہ کے ساتھ کچھ لوگ بھی آ جائیں اور گورنر ان کا استقبال کر لیں، تو کیا وہ لوگ گورنر سے اونچے ہوں گے؟ آئی؟ ان کا مقام گورنر کے برابر تو نہیں ہے نا، لیکن گورنر ان کے لیے بھی استقبال کیا جا رہا ہے. کس کی وجہ سے؟ کہ بادشاہ آ رہا ہے. تو بادشاہ کے ساتھ نسبت کی وجہ سے وہ گورنر بھی ان کا استقبال کر رہا ہے. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے جو کبار اولیاء ہیں ان کے لیے خانہ کعبہ اگر آ جائے تو کیا مسئلہ. یہ حضرت تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو صاف فرمایا تھا. فرمایا بعض لوگ کہتے ہیں حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ علیہ جب تشریف لائے خانہ کعبہ کا طواف کرنے کے لیے، تو خانہ کعبہ کو اپنی جگہ نہیں پایا. تو پوچھا کہ کدھر ہے، بتایا گیا کہ وہ ایک ولی آ رہی ہے اس کے استقبال کے لیے گئی. کون سی ولی؟ رابعہ مسجد. اس کے استقبال کے لیے گئی. تو حضرت تعالیٰ نے فرمایا اس واقعے میں بعض احمق لوگ سمجھتے شاید اس وقت کعبہ ہوگا نہیں، وہ کعبہ ہوگا نہیں، وہ چونکہ تاریخ میں ایسا واقعہ نہیں ہوا کہ کعبہ موجود ہی نہ ہو، لہذا یہ واقعہ جھوٹا ہے. یہ واقعہ جھوٹ ہے. فرمایا ایسا نہیں، وہ حقیقت کعبہ کی بات کر رہے ہیں، حقیقت کعبہ ادھر نہیں تھا اس وقت. وہ جو ہے نا مطلب یہ کہ وہ ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ علیہ چونکہ روشن ضمیر تھے، لازم کو پتہ چلے کہ وہ چیز تو نہیں ہے، کعبہ ہے لیکن وہ چیز نہیں ہے ساتھ. تو حیرت ہوئی، پوچھا، پتہ چلا کہ وہ تو ایک ولی ہے کہ استقبال کے لیے گئی. ہاں جی، تو یہ اس طرح اشارہ ہے، ٹھیک ہے نا. حضرت نے بھی رد نہیں کیا اس بات کو. اچھا، زمین زادہ برسما تاختا، زمین و زمان را پسند آختا، زمین والے اتنے فلک پر چڑھے، زمین و زمان سے پیچھے رہے. اور دوسری عبارت بھی جو اس سال کے اس مقام پر واقع وہ بھی حل ہو گئی، اور عبارت کی صورت کعبہ جس طرح کی اشیاء کی صورتوں کے موجود ہے، اسی طرح حقیقت کعبہ بھی ان اشیاء کی حقیقتوں کے موجود ہے. ان حقیقت کعبہ اشیاء کی حقیقتوں کے کا مسجود ہے، کیونکہ پچھلے مقدمات سے بات باز ہو چکی ہے. حقائق اشیاء ان اسماء الہیہ سے مراد ہے جو ان کے فیوز وجودی اور تابع وجودی کا مبدا ہے، ٹھیک ہے، ان اسماء سے فوق ہے. پس یقین حقیقت کعبہ حقائق اشیاء کی مطبوع ہوگی. ہاں اگر کامل ترین اولیاء کو حقیقت کعبہ سے بالا تر سے حاصل ہو جائے، اور وہ انوار بالا کو حاصل کر کے اپنے حقائق کے مراتب میں جو مراتب عروج میں اشیاء کے طبی مقامات کے مانند ہیں نیچے اتر آئے، تو کعبہ بھی ان کے برکات سے توقع رکھے گا. جیسے کہ پہلے بیان ہو چکا، اور اس طرح رسالہ مبدا و معاد میں بھی چند فکرے انبیاء اور عظم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دوسرے سے افضل ہونے کے بارے میں لکھے گئے تھے، یعنی ایک کو دوسرے پر افضل ہونے کے معنی، چونکہ کشف الہام پر مبنی ہے جو ظنی ہے، اس لیے ان کی تحریر کرنے پر افضلیت کے بارے میں تفرقہ کرنے پر نادم ہوں اور توبہ کرتا ہوں، کیونکہ اس باب میں دلیل قطعی کے علاوہ کوئی بات کرنا جائز نہیں. مطلب یہ ہے کہ دلیل قطعی تلکر رسول فضل نبات والا بات تو ہے، لیکن اس کے اندر تعین کرنا اس کے بارے میں چونکہ وہ نہیں ہے، لہذا وہ جو کشف وغیرہ وہ نہیں ہوگی. یہ الف لام میم صاد الف لام را، اس قسم کے جو حروف مقطعات ہیں، اس کا اصل معنی تو اللہ اور اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں، کوئی اور نہیں جانتا. ہاں بعض بزرگوں نے اس کے بارے میں کلام کیا کہ اس کے معنی یہ ہے، لیکن وہ ظنی ہے، لہذا ہم اس کو درجہ زن سے آگے نہیں بڑھائیں گے، کہیں کہ ہو سکتا ہے ایسا ہو، اس کے اوپر یقین نہیں کر سکتے. گزشتہ نقشبندی سلسلے میں یہ جو مراقبات ہیں اس میں مراقبات جو ہے اس میں مراقبہ حدیت مختلف لطائف پر ہوتا ہے نا، تو اس میں تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فیض آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب سے شیخ کے قلب پر، اور شیخ کے قلب سے پھر مرید کے قلب پر، یہاں تک تو معاملہ کلیئر ہے. اس کے بعد فیض آ رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ روح پر، وہاں سے شیخ کے لطیفہ روح پر، پھر وہاں سے سالک کے لطیفہ روح پر. یہ تھا، جب میں نے پڑھا تو مجھے شبہ ہو گیا، میں نے کہا کہ قلب جو ہے یہ کیا ہے، یہ تو قطعی ہے، لطیفہ ثابت ہے، یہ قطعی ہے، نص منصوص ہے، لیکن روح اور سر اور یہ چیز منصوص نہیں، یہ کشفی ہے، ظنی ہے. تو آپ سسم کے لیے ہم کیسے اس لفظ کو استعمال کر سکتے جو ظنی ہو، کیونکہ آپ سسم کے لیے تو ہم کوئی خلاف واقع بات استعمال نہیں کر سکتے. تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارکی کو لینا چاہیے. ہاں سالک کے لطائف ہو، سالک کے لطیفہ قلب، سالک کے لطیفہ روح، سالک کے لطیفہ سر، سالک کے لطیفہ خفیلہ، سالک کے لطیفہ اخفاء، سب اس طرح ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ ایک ہی ہو، وہ روح منصوص ہی ہو. اور تابعیت کے طور پر شیخ کا بھی ہم نے ویسے کیا، تابعیت کے طور پر اللہ کا شکر ہے کہ تائید ہو گئی، اور تائید بھی مجدد صاحبوں کی طرف سے ہو گئی، اس پہ خوشی کا اظہار فرمایا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے، ماشاء اللہ ظنی ہے اور یہ جو ہے قطعی ہے. الحمدللہ پھر اس کے بعد ہم نے اس کو چلایا، تو ابھی الحمدللہ ہم یہی بتاتے ہیں نا لوگوں، مراقبہ حدیت جو ہے یہ ہم بتاتے ہیں لوگوں کو، اس طریقے سے بتاتے ہیں. تو وہاں پر بھی یہی بات تھی، صرف انہیں قلب پہ وہ بات بیٹھ نہیں رہی تھی کہ کیسے میں کہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لطیفہ روح پر، وہ تصور نہیں آ سکتا تھا مجھے، کیونکہ یہ لطائف ظنی ہے، اور ظنی جو ہوتی ہیں وہ جو ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو نہیں بولے جا سکتے. آئی تو یہاں پر بھی بالکل وہی بات، حضرت نے بھی اپنے قول سے رجوع فرمایا ہے، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ میں کیسے بات کر سکتا ہوں، یہ تو ظنی ہے، میں ظنی کی بنیاد پر نہیں کر سکتا. تو میں استغفر اللہ واتوب الیہ الا اللہ من جمیع ما کرہ اللہ قولا وفعلا، میں تمام اقوال افعال سے جو اللہ تعالیٰ کی حضور میں ناپسندید ہو معافی مانگتا ہوں اور توبہ کرتا ہوں. توبہ کرنا سکھا دی حضرت نے، یہ بھی نزول ہے، سمجھ میں آ گئی بات، یہ بھی نزول ہے نا، لیول کرنا ہے، ٹھیک ہے نا. لا الہ الا اللہ آپ نے اپنے خط میں تحریر کیا تھا کہ سرائے فرخ میں میں نے دریافت کیا کہ مجھے تعلیمی طریقہ طالبوں کو سکھانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے، تو آپ نے جواب میں فرمایا تھا نہیں، فقیر کو یاد نہیں کہ اس بارے میں مطلق نفی کی ہو، بلکہ کہا ہو کہ شرائط کے ساتھ مشروط ہے، مطلقہ نجات نہیں ہے. اور اب بھی اسی طرح جانے چاہیے کہ شرائط کی رعایت میں بہت احتیاط برتے ہوں، اگر ہرگز سستی نہ کرے، جب تک استخاروں کے ذریعے یقین نہ ہو جائے اس وقت تک تعلیمی طریقت نہ دے. برادرم مولانا یار محمد قدیم کو بھی اس بات سے آگاہ کریں، اور بہت تاکید کے ساتھ کہہ دیں کہ تعلیمی طریقت میں جلدی نہ کریں، پیر مریدی کی دکان کھولنا مقصود نہیں ہے، بلکہ حق سبحانہ تعالیٰ کی مرضی کو مربوط رکھنا چاہیے. اطلاع دینا ہمارا کام ہے، یعنی آپ مانے نہ مانے آپ کا کام ہے، لیکن اطلاع میں نے دے دی. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت یہاں بڑی وسعت تھی، کچھ لوگ نے کہہ دیا کہ حضرت اگر کوئی اللہ کا نام پوچھنے کے لیے آئے تو ہم بتا دیا کرے، تو نے فرمایا اچھا بتا دیا کرو، وہ سمجھے کہ ہم خلیف ہیں. تو انہوں نے اپنے آپ کو مشہور کر دیا. بعد میں حضرت نے جو لسٹ فائنل کر کے شائع کروا دی اس میں ان کا نام نہیں تھا. تو وہ آگے انہوں نے کہا حضرت آپ نے ہمیں اجازت نہیں دی. کہا نہیں. تو انہوں نے کہا آپ نے تو فرما دیا. انہوں نے کہا بھائی اس طرح اجازت تھوڑی ہوتی ہے، یعنی خود سے اجازت مانگنا، اس پہ اجازت تھوڑی دی جاتی ہے. بعض لوگ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں نا. آئی تو یہ مطلب وہ گویا کہ سکھا دیا. بول مراشر صاحب کو میں نے واقعہ سنایا تو وہ تو ہے ہی وہ مطلب مذاق کرنے والے. تو کہتے وہ کوئی صاحب تھا وہ آیا اپنے شیخ کے پاس تو جانے کے لیے کہا کہ حضرت جاتے، تو انہوں نے فرمایا جاتے جا کے انہوں نے مشہور کیا مجھے جاتے. تو اس طرح بھی یہ جاتے لی جاتی ہیں لیکن وہ دی نہیں جاتی. دل کے خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، بس صرف دل ہی خوش ہوتا ہوگا نا، اور تو اور تو اصل میں حقیقت تو نہیں ہوتی. اجازت وہ ہوتی ہے جو کوئی اپنے شرح صدر سے دیتے، وہ اجازت نمبر ایک ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ اجازت نمبر ایک شرح صدر سے، بس خود ہی بتایا اور خود نہ بتائے، کوئی کسی کو کہہ دے، مطلب کوئی اور کہہ دے کہ حضرت ان کو اجازت دے دے اور وہ دے دے، تو اجازت نمبر دو ہے. اور اگر کوئی اور نہ کہے خود کہے تو یہ نمبر تین ہے. اور نمبر تین کو بعض دفعہ موقوف بھی کر دیا جاتا ہے، جیسے حاجی صاحب نے کر دیا بعض دفعہ. لیکن جو نمبر دو والے جاتے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ اس وقت تک اپنے اس سے غافل نہ رہے، اپنے تربیت سے، جب تک کوئی نمبر ایک نہ ملے، مطلب یہ ادب ہے، تاکہ مطلب کوئی اشکال نہ ہو، کوئی مسئلہ نہ ہو، یہ والی بات ہے. تو یہاں پر بھی یہ بات فرمائی کہ جو ہے نا مطلب میں کہ میں آپ کو مشروط اجازت دیتا ہوں، آزاد نہیں. اور مشروط یہ ہے کہ جب تک اچھی طرح شرائط کا عمل نہ ہو اس وقت تک جو ہے وہ نہ کرے. اور پھر آخر میں فرمائے کہ پیری مریدی کوئی دکان تو نہیں کھولنا, اصل میں تو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہے, تو اللہ تعالیٰ جس چیز سے راضی ہوگا تو اس چیز کو کرنا چاہیے. تو بہرحال میرا خیال مکتوب نمبر 210 میں رہا تھا کہ میں اس کے بارے میں بات کروں گا, لیکن میرے خیال میں پورا نہیں ہوگا, مشکل ہوگا. تو اس پر اگر کوئی سوال وغیرہ ہو تو کر سکتے ہیں, وہ تھوڑا سا جان پائے اس مکتوب پہ. یہ مکتوب بھی کافی مشکل مکتوب, اور امید ہے انشاءاللہ کہ شاید اللہ کرے آپ لوگ دعا کرے کہ یہ کسی کتاب کا جو ہے نا وہ انشاءاللہ شاید بنیاد بن جائے, کیونکہ حقیقت محمدی پہ لکھنا میرا کافی عرصے سے پہلے سے ہوتا ہے ارادہ, حقیقت محمدی پہ لکھنا. تو اب الحمدللہ حضرت کے قلم کی بات بھی آ گئی کہ حضرت نے ماشاءاللہ ارشاد فرمایا, تو اس کی بنیاد پر بات کی جا سکتی. سوال نہیں ہے, یا تو سر کے اوپر سے گزر گیا سب کا, اور یا پھر یہ ہے کہ سارے بہت ہی ذہین فتین بیٹھے ہوئے آئے جن کو کوئی اشکال ہی نہیں.
آپ نے ابھی فرمایا تھا کہ بعض لوگ ایسے اولیاء اللہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جس طرح کعبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
کے نسبت کی وجہ سے
ہوتا نا, تو وہ تو پھر حقیقت ہے کعبہ سے اوپر.
ہاں بالکل,
تو وہ ان اولیاء اللہ کو بھی جب اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے تو کعبہ بھی.
ہاں وہ اصل میں بات یہ ہے کہ وہ جب وہ بہت زیادہ ترقی اوپر کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابقت کی وجہ سے جب وہ نزول دوبارہ فرماتے ہیں واپس ہوتے ہیں تو خانہ کعبہ بھی ان کا اکرام کرتا ہے. یہ مطلب ان کا اکرام کرتا ہے, اور وہ اکرام ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی وجہ سے ہے, کہ امتی ہونے کے ساتھ ان کا اپنا جو مقام ہے اس کے لحاظ سے کیا ہے. جیسے میں نے عرض کیا نا کہ آخر بادشاہ کے ساتھ جو لوگ آئیں گے ان کی کوئی ویلو تو ہے نا, بادشاہ کے ساتھ ہر ایک تو نہیں آ سکتا, تو ان کی اپنی ذاتی وہ بھی تو ہوتی ہے, لیکن گورنر اس کا جو استقبال کر رہا ہے, گورنر نمبر 2 ہوتا ہے نا مطلب اس کے بعد, تو گورنر جو استقبال کر رہا ہے اس کے بادشاہی کی وجہ سے کر رہے ہیں نا, بادشاہ کے ساتھی ہونے کی وجہ سے, ان کے اپنے مقام کی وجہ سے تو نہیں کر رہے. بادشاہ گورنر جو ان کا استقبال کر رہا ہے ان کے بادشاہ کے ساتھی ہونے کی وجہ سے کر رہے ہیں, وہ اکیلے نہیں آ رہے, گورنر بادشاہ کے ساتھ آ رہے ہیں. نسبت نسبت کی بات ہے جی جی جی. اصل میں دیکھے نا دیکھے حقیقت عیسوی کی اپنی ایک حقیقت ہے, وہ تو موجود تھے حضرت کے ساتھ ہوگا, لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت بڑھ گئی بشریت کم ہو گئی, بشریت کم ہونے کی وجہ سے حقیقت احمدی غالب آ گیا, تو حقیقت محمدی ادھر چلا گیا اس کے ساتھ ہو گیا متحد ہو گیا. اب یہ حقیقت محمدی کی جگہ تھی جو امت کے لیے موجود تھی وہ نہیں رہی, چونکہ حقیقت احمدی حقیقت محمدی تو ایک جگہ پہ آ گیا نا روحانیت کی طرف چلا گیا, تو اب یہ جو حقیقت محمدی جو امت کے اصلاح کے لیے امت کی تربیت کے لیے ہونی چاہیے وہ نہیں رہے گی, جب وہ نہیں رہے گی جگہ خالی ہوگی, اس کو پر کرنے کے لیے سارے سلام تشریف لائے گا, اور اس کی حقیقت عیسوی جو ہے حقیقت محمدی میں ٹرانسفارم ہو جائے گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کی حیثیت سے وہ حقیقت محمدی کا اعزاز استعمال کریں گے, کہ وردی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ امتی کا پہن کے وہ جو ہے نا وہ اپنی نبوت کے لحاظ سے نہیں بلکہ امتی ہونے کے لحاظ سے کام کرے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین. یہ بات ہے
ایک اللہ والے نے
جی
بتایا تھا کہ امت کی حالت بگڑ چکی ہے اور اب نبی نبی کا جو وارث یعنی جو ان کی ممالی صاحب آئیں گے اس طرح میرا خیال میں ان کا اشارہ تھا مجھے صحیح طرح پتہ نہیں ہے, تو جب تک وہ نہیں ہوگا تو پوری امت جو ہے نا وہ اب دوبارہ مجموعی طور پہ اس کی حالت نہیں ہوگی.
ہاں وہ بات صحیح ہے کہ مطلب زوال تو بہت زیادہ ہے, اور یہ زوال جب پیک پہ پہنچے گا تو اس وقت دجال کا بھی خروج ہوگا اور ابن مہدی علیہ السلام بھی تشریف لائیں گے, تو مارے کا جو آخر ہے وہ برپا ہوگا, तो ये वाली बात सही है कि मतलब ये है कि देखो ना, मैंने आपको एक बात बताया, मैंने सहाबा किराम को बताया था कि सहाबा किराम में हर एक बहुत ऊंचा था और बहुत ज्यादा तैदाद में थे ना, जो ऊंचे लोग 90% में नाम मैंने आपको बताया, और ताबीन और तब ताबीन को बनाया, तो उस वक्त बहुत हाई लेवल वाली मौजूद थी। हाजी बाद में अब जो हाई लेवल वाले लोग हैं वो कम होते गए, वो कम हो रहे हैं, तो जो मजमूई तासर है वो बहुत कम हो गया। उनके लिए कोई इतने ही ऊंचे दर्जे की शख्सियत की जरूरत होगी जो उस लेवल को पहुंचाए ऊपर, ठीक है ना, वो इमाम दिल इस्लाम। वही वेटिंग फंक्शन वाले थ्योरी, कोई सवाल वगैरह आप लोगों की तरफ से, वरना मैं अगले मकतूब शुरू करता।
हजरत इमाम मेहंदी अलैहि सलाम और ईसा अलैहि सलाम ये एक ही हैं अलग अलग हैं?
अलग अलग है। आपसे भी ज्यादा खतरनाक सवाल मुझसे किसी ने पूछा था गुजरात में कि अल्लाह और आप सल्लम एक हैं या अलग अलग हैं, मुझसे पूछा गया है, भले बिल्कुल मजाक नहीं है, पूछा गया है कि अल्लाह और आप मोहम्मद ये एक हैं या अलग अलग है, मैंने कहा अलग अलग।
तो यार ईसा अलैहि सलाम और हजरत इमाम मेहदी अलैहि सलाम कटे आएंगे या?
नहीं ना, मेहदी अलैहि सलाम का जहूर पहले होगा, उसके बाद दज्जाल का जहूर होगा, और दज्जाल के जोर के बाद ईसा अलैहि सलाम तशरीफ लाएंगे, आसमान से उतरेंगे। उस वक्त इमाम मेहदी अलैहि सलाम नमाज की जमात की तैयारी कर रहे होंगे इस वक्त, इतने में ईसा अलैहि सलाम जो दमिश्क के मीनार पे तशरीफ लाएंगे, फिर वहां से सीढ़ी लगा दी जाएगी। तो अब देखो वहां तक तो मौजदाना सब पे आ गए, लेकिन वहां से नीचे अब सारा अहकाम उसके शुरू हो गए बशरियत वाले, ठीक है ना, वो शुरू हो गए, तो वो फिर सीढ़ी लगा दी जाएगी, तो फिर नीचे तशरीफ लाएंगे। उस वक्त वो फरमाते हैं कि जैसे कि ताज़ा वजू किया हो, उससे पानी है जो गया जैसे टपक रहा हो, तो नमाज जब कड़ी होगी तो लोग उनको कहेंगे जी आप तशरीफ लाए, ईसा अलैहि सलाम को पहचान लेंगे, कहे नहीं नहीं भाई तुम तो पढ़ाओ मैं तुम्हारे साथ। मतलब ये कि ये आखिर में ईसा अलैहि सलाम तशरीफ लाएंगे, लेकिन इतना ज्यादा फर्क नहीं होगा, साथ साथ ही करीब करीब ही होंगे, और फिर ईसा अलैहि सलाम जो है ना वो दज्जाल का पीछा करेंगे, वो दज्जाल भागता जाएगा उधर से, जहां जहां से हजरत की जो सांस है ना वो जाएगी वहां से दज्जाल भागेगा, तो मुकाम लुत्फ पर उसको पकड़ेगा। तो गालिबन ये लेडिया नाम एक एयरपोर्ट है इसराइल का, शायद वही हो, उस पर उसको पकड़ेगा और उसको देखकर जो है ना वो बिल्कुल पिघलना शुरू हो जाएगा, जैसे नमक में पानी डाले तो जिस तरह पिघलता है ना, इस तरह मतलब है कि जो है ना वो पिघलना शुरू हो जाएगा, और उसके ऊपर ईसा अलैहि सलाम मार देंगे, ईसाई सारे मुसलमान हो जाएंगे, ईसा अलैहि सलाम को देख के सारे ईसाई मुसलमान हो जाएंगे, और यहूद की शामत आ जाएगी, उस वक्त भी नहीं मुसलमान होंगे, तो उनकी शामत आ जाएगी, तो उस वक्त उनको मारा जाएगा, तो उनको कोई और चीज पनाह नहीं देगी सिवाय एक दरख्त के, इसका नाम मुझे इस वक्त याद नहीं है, हरकत हरकत हरकत, तो ये जो है ना दरख्त उनको पनाह देगी, बाकी और कोई पनाह नहीं, तो इसराइल उसको बहुत काश कर रहा है। अच्छी तरह पता है जालिमों को, यही तो है ना मौजू बना लिया, पता तो है उनको।
ये सारी चीजें तो अल्लाह सुभान व तआला ने एक वक्त मुकर्रर पे कही होंगी, तो जो आम मुसलमान है जिस तरह हम लोग हैं, हमारे तो सबसे बड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी कह रहे हैं, हमारी जो وہ غلطی ہو تو یہی ہے نا کہ ہم اپنے ایمان پر عقیدے کو اتنا مضبوط کریں کہ ہم آن دی رائٹ سائڈ آف جو بیٹل ہوں اس وقت ہوں اور اس سارے کو اپنے آپ کو ہم ٹھیک رکھتے ہیں.
دیکھیے بات سنیں, وہاں پر مارکا ہوگا نا زور کا, تو مارکا ہونے کے لحاظ سے جو دجالیت ہوگی عروج پر ہوگی دجالیت, کیونکہ اس میں فرمایا گیا کہ دجال کے پاس دوزخ بھی ہوگا جنت بھی ہوگا, اور جو لوگ ان کے فیور کے ہوں گے ان کو جنت میں ڈالیں گے, اور جو لوگ ان کے مخالف ہوں گے تو ان کو دوزخ میں ڈالیں گے. اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو اس کی جنت اصل میں وہ دوزخ ہوگی, جو اس کی دوزخ اصل میں جنت ہوگی. لیکن لوگ تو ظاہر کو دیکھتے ہیں, تو بہت سارے لوگ گمراہ ہو جائیں گے, مطلب جن ان کے پیچھے پڑ جائیں گے وہ چلے جائیں گے, وہ بہت کم لوگ بچیں گے. اچھا اب اس چیز کو دیکھیں نا, جب اتنی زیادہ دجل اور فریب آ گیا پیک کا, اس کے لیے اللہ پاک نے روحانیت کا ایک معراج بھی پیدا فرما دیا, مہدی علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام. یہ تو بہت احسان ہے نا, تاکہ مطلب کہ وہ کم از کم اس کی وجہ سے خراب نہ ہونا. تو یہ جو روحانیت کا پیک ہے معراج ہے, یہ اسی لیے ہے چونکہ وہاں بھی پیک ہوگا, اس پیک کو پیک کے ساتھ مارنے کے لیے. ہاں جی, تو ہمارا کام ہے مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینا ہوگا اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور ہم اس وقت تک زندہ رہے انشاءاللہ. تو ہمارا کام ہے مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینا ہوگا اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں ہوں گے, تو اس وجہ سے جو مطلب یہ کہ وہی ہماری کامیابی ہوگی, اور جو دجال کے گاتے میں چلے گیا وہ تو مارا گیا. لیکن ویسے میں آپ کو ایک بات بتاؤں, چونکہ اللہ پاک نے فرمایا کل نہ بت ہبو نراج رب تجر نلا کرا, یہ ایک یونیورسلٹو تھے قرآن پاک میں نا, کل نہ بت ہبو نلاج رب تجر نلا کرا, ہرگز نہیں جو بلکہ تم جو قریب والی چیز اس کو لیتے ہو, جو بعد والی چیز اس کو چھوڑتے ہو. تو خطرہ اس وقت بھی بہت زیادہ ہوگا, کیونکہ قریب والی چیزیں دجال کے پاس ہوں گی, وہ نفسانی خواہشات والی چیزیں وہ دجال کے پاس ہوں گی, تو لہذا ڈر تو اس کا ہوگا. ابھی اگر ہم لوگ ٹریننگ کر لیں اور ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اپنے آپ کو اس چیز کا عادی کر لیں, تو اس وقت کام آ جائے گی وہ چیزیں. دیکھیں مجاہدہ اختیاری جو ہوتا ہے وہ مجاہدہ اضطراری کی آسانی کے لیے ہوتا ہے, مجاہدہ اختیاری جو ہوتا ہے وہ مجاہدہ اضطراری کے آسانی کے لیے ہوتا ہے. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ جہاد کے لیے جب تیاری کر رہے تھے تو تپتے ہوئے پتھروں کے اوپر پھرتے, تو لوگوں نے ان سے پوچھا کہ کیوں کر رہے ہو, تو انہوں نے کہا میں جہاد کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں. تو انہیں کہا اللہ پاک نے فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, تو فرمایا جا سکتا ہوں اس کے اوپر تبھی تو کر رہا ہوں نا, میں نہیں جا سکتا تو پھر نہیں چلتا, جا تو سکتا ہوں تبھی تو میں اس کو کر رہا ہوں. ہے تو اب یہ والی بات ہے کہ اس طرح جو ہے نا, مطلب اگر مولانا یحییٰ صاحب جو حضرت کے خلیفہ تھے سید عمر شہید رحمۃ اللہ علیہ کے, ان کی طبیعت بڑی نازک تھی, کیونکہ بڑے مالدار گرانے کے تھے اور طبیعت میں بڑی نزاکت تھی. ان کے والد صاحب ان کے لیے مدرسے کے دو دروازے تھے, ہر دروازے پہ ٹانگے کڑا کرتے تھے کہ اگر اس دروازے سے نکلے تو یہاں ٹانگے موجود ہو, اگر اس دروازے سے نکلے تو یہاں ٹانگے موجود ہو, اس حالت میں نظر. تو حضرت شاہ اسماعیل شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جب آئے مطلب یاد کے لیے, تو طبیعت میں بڑی نزاکت تھی, تو حضرت نے حکم دے دیا کہ مولانا یحییٰ میرے ساتھ کہیں گے, کسی اور کے ساتھ نہیں کہیں گے, حکم دے دیا بس. لہذا سب کسی اور کے ساتھ کہا ہی نہیں سکتے تھے, تو جب کانا کہتے تو جیسے وہ کانا کا پہلے لوال لیتے مولانا کہتے مطلب شاید مل جاؤ کہ مولانا کیا کرتے ہو, چلے جاتے نہیں کہتے. اچھا نہ کہو, کسی اور کے ساتھ تو کہا نہیں سکتے ہو. ایک دن ایک وقت بھوکا, دو وقت بھوکا, تین چار پانچ دفعہ جب ہو گیا نا, تو جب آتے وہ آج پھر جب انہوں نے کہا کہ تو مولانا بغیر اس کو اس کے سال ان کے اندر ملا بھی دو تب بھی میں کہوں گا، نہیں کہ اب اصلاح ہو گئی، اب اصلاح ہو گئی. مطلب یہ کہ چونکہ جہاز میں تو ناز نخلے نہیں چلتے. ہاں جی، تو حضرت نے مطلب جو ہے کہ اس کی اس طرح اصلاح فرمائی. تو یہ مجاہدہ تھا نا، تو مجاہدہ کس لیے کیا؟ مجاہدہ استراری کے وہ آسان کرنے کے لیے کیا. وہ چار پانچ وقت تو اس کو فاقہ کروا دیا، لیکن اس نے اس کو اس قابل بنا دیا کہ آئندہ وہ ہر حالت میں کھا سکے گا. تو مجاہدہ اختیاریہ جو ہوتا ہے وہ مجاہدہ استراریہ کے قابل بنانے کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ حالات کچھ بھی آ سکتے ہیں. یہی وجہ کہ دجال کے مقابلے کی تیاری کے لیے ہمیں مجاہدات اختیاری بڑھانے ہوں گے. اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سلسلے کو دے دیے نا. آج کل سلسلے شروع ہے نا، مجاہدات ساتھی کر رہے ہیں، ان کو ہم دے رہے ہیں الحمد للہ. خواتین بھی کر رہی ہیں، عمل بھی کر رہے ہیں. تو جب ظاہر مطلب ہے کہ سلسلہ شروع ہو تو ہو چکا ہے، مجاہدات بعض حضرات کے نزدیک متروک ہو چکا تھا. اللہ کا شکر الحمد للہ، مجاہد صاحب کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ اس کو شروع کروا دیا، اور اب الحمد للہ ہمارے یہاں مجاہدات ہوتے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس لیے چونکہ وقت پڑ سکتا ہے، اپنے آپ کو تیار رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ ماشاء اللہ. بس ابھی اذان ہو جائے گا تو پھر اس کے بعد انشاءاللہ پھر ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اب اذان کے دوران ذکر تو کرتے نہیں. لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. لا الہ الا ہو، 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 لا الہ الا ہو. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. حق 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 حق. اللهم صل على سيدنا. الله 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 الله. تھوڑی دیر کے لیے اب تصور کر لے کہ ہمارا دل اللہ اللہ کر رہا ہے اور اللہ کی محبت, اللہ تعالیٰ محبت کے ساتھ ہمارے دلوں کو دیکھ رہے ہیں. اللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا يا مقلب القلوب سمع قلوبنا وهديتنا وسلف القلوب سلف قلوبنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع المنان ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا. اللهم اشف مرضى المسلمين, رب ارحم ما كان بين يديك. يا الله ابن حبيب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا, سب کو اللہ بخش دے, ہماری تمام گناہوں کو اللہ معاف فرما. تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں, چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہوں سے, ہمیں معلوم ہے معلوم نہیں, قصد و خطا سے, ظاہر کے بات ہے. کہ اللہ ابن حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ علیہ مکمل دین, یا اللہ علیہ مکمل دین کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ العالمین ہمارے سستیوں کو غفلتوں کو دور فرما دے. یا العالمین ہمیں بیدار دل عطا فرما. یا اللہ پابندی کرنے والے نفس مطمئن عطا فرما. یا العالمین عقل سلیم عطا فرما دے. یا العالمین یا العالمین تو ہم سے راضی ہو جائے, سر کے پہ ناراض نہ ہو. یا العالمین اپنے بھی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ چلنے کے لیے, یا العالمین یا العالمین یا العالمین یا العالمین جتنا وقت اللہ تو ہمیں اجازت سے دے سکتے, یا اللہ العالمین عطا فرما دے. یا اللہ عافیت کے ساتھ ہو. یا اللہ العالمین یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے, یا اللہ العالمین ہم سب سے تو راضی ہو, سر کے پر ناراض نہ ہو. یا اللہ العالمین ہر قسم کے گندے کاموں سے ہماری حفاظت فرما دے. یا اللہ العالمین اپنے گندے لمبی زندگی عطا فرما, اپنے یا اللہ العالمین صحت و کاملہ کے ساتھ, اور یا اللہ العالمین یا رب خیر کے کاموں کے لیے، اور یا رب العالمین ہمارے عمر میں، ہمارے وقت میں، اور یا رب العالمین مال میں اور جان میں، یا اللہ تو صلاحیتوں میں یا اللہ برکت عطا فرما دے. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو، صدر کے ناراض ہو. اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذ من عبدک ونبیک حبیبک محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انت المستعان.